السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کا چودواں پارہ ربما کے نام سے موسوم ہے اور اس میں دو سورتیں پوری پوری شامل ہیں، یعنی پہلی سورہ ہجر جس کی صرف پہلی آیت 13ویں پارے میں شامل ہے، بقیہ پوری سورت اس 14ویں پارے میں، اور دوسری سورہ نحل. سورہ ہجر کے بارے میں اس کے اسٹائل کے اعتبار سے یہ بات نمایاں معلوم ہوتی ہے کہ یہ قرآن مجید کی بالکل ابتدائی عہد کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں اور رتم بہت تیز ہے. اس سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں قرآن حکیم کے بارے میں ایک بڑی اہم حقیقت بیان ہوئی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس قرآن کو جو ذکر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، معزت ہے، ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یعنی قرآن مجید کو ہر قسم کی لفظی اور معنوی تحریف سے بچانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا. یہی وجہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک عظیم معجزہ ہے کہ 1400 برس گزر جانے کے باوجود یہ کتاب من و عن موجود ہے، اور اسلام کے کسی دشمن کو بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی واقع ہو چکی. واقعہ یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ چونکہ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، لہذا اللہ نے جو کتاب آپ کو عطا فرمائی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. سورہ ہجر میں قصہ آدم و ابلیس بھی ایک نئی شان کے ساتھ واضح ہوا ہے، اور اس میں ایک آیت بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق سے قبل فرشتوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں ایک بشر بنانے والا ہوں اس سنے ہوئے تارے سے جو سوکھ کر کھنکھنانے لگا. پیدا سب ہوں و نفق تو دیے دل روحی فقاؤں لگو سالی، تو جب میں اسے مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے جھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. معلوم ہوا یہ انسان کا شرف ہے، یہ اس کی وہ فضیلت ہے جو اسے تمام موجودات اور تمام مخلوقات پر حاصل ہے کہ اس میں روح ربانی ہوگی. یہ اشرف المخلوقات اسی کی بنیاد پر بنا اور مسجود ملائک اسی کے باعث ہوا. یہ عظیم امانت ہے جس کا انسان حامل، یہی وہ امانت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب ڈر گئے، اس کا تحمل نہ کر سکے، وہ اس کو اٹھایا انسان. آسما پارے امانت نہ تما کشکشی برائے فال بنا میں بنے کی بانا سدن. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جوئی کا معاملہ فرمایا گیا، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو کچھ یہ کفار مشرکین آپ کے معاندین اور مخالفین کہہ رہے ہیں آپ کو اس سے دکھ پہنچتا ہے، آپ کا سینہ اس سے ہچتا ہے، آپ کو اس سے درد پہنچتا ہے، لیکن آپ سب چیزیں جھیلیے، برداشت فصبر بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کے سامنے سجود میں اور راتوں کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر راتیں بسر کیا جائے. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اپنے رب کی بندگی میں لگے رہے. اس کے بعد سورہ نحل آتی ہے، یہ نسبتاً ایک طویل سورت ہے، 16 رکوعوں پر مشتمل. یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی کی نعمتوں کے بیان میں غالباً جامع ترین سورت ہے. اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا بیان جس جامعیت کے ساتھ اس میں ہوا ہے وہ غالباً کسی اور مقام پر نہیں ہے. چنانچہ اس میں مختلف انواع و اقسام کی نعمتوں کا ذکر فرما کر ارشاد دیا جاتا ہے ان نفیزا کل آیا کے لیے قومی میں تفکر ہوں, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کریں غور و فکر سے کام کریں. پھر کچھ اور نعمتوں کا ذکر کر فرما کر پھر الفاظ آتے ہیں ان نفیزا کل آیا کے لیے قومی یا پھر ہوں, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عمل سے کام کریں. کچھ اور نعمتوں کا ذکر فرما کر پھر اعادہ ہوتا ہے ان نفیزا کل آیا کے لیے قومی یسما ہوں, ان نفیزا کل آیا کے لیے قومی یو بن. پھر ارشاد فرمایا جاتا ہے ان تردو نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو, اللہ کی نعمتیں بے شمار تمہاری گنتی سے باہر ہے. کہیں ارشاد ہوتا ہے افد نعمت اللہ یجحد, تو کیا یہ بد نصیب اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ مبارکہ میں آیا تو ان کے ذمن میں بھی خاص طور پر یہ الفاظ وارد ہوئے کہ شاکر لانعمہ, ابراہیم اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے, شکر ادا کرنے والے. تو نعمت خدا بندی اللہ کی نعمتوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں, واقعہ یہ ہے کہ انتہائی جامعیت کے ساتھ آیا اور انسان کو دعوت دی گئی کہ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے اللہ کو پہچانے, اس کی صفات کمال کی معرفت حاصل کرے, اس کی توحید کا علم حاصل کرے. یہ بات بھی جانتے کہ جس نے نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں کا حساب دے گا. محاسبہ اخروی کی دلیل بھی در حقیقت یہیں سے فراہم ہوئی اس سورہ مبارکہ میں. چند اور اہم آیات میں سے مثلاً ایک بڑی جامع آیت ہے جس پر عموماً جمعہ کا جو خطبہ ثانی ہے وہ ختم ہوتا ہے, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا, احسان کا, برابر داروں کے ساتھ نیک سلوک کا, اور روکتا ہے فحش کاموں سے اور منکرات سے اور برائیوں سے. یہ بڑی جامع آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل جو سورہ نحل کے بعد آئی ہے اس کے دو رکوعوں میں گویا کہ انہیں کی تفصیل آئی ہے. ایک اور عظیم آیت ہے, فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. یہ بلانا اولاً حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے, دانائی کے ساتھ ہونا چاہیے, عقلی دلائل کے ساتھ, انسان کے ذہن کو اپیل کرنے والی دلیلوں کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, دوسرے درجے میں دعوت ہے بالموعظہ اور موعظہ الحسنہ, انتہائی دل نشین پیرائے میں نصیحت کی بات ہے جو سیدھی دل میں جا کر جو انسان کے دل میں کر کر جائے. اور آخری درجے سے جدال کی بھی اجازت ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. ایسے مرد نادا بھی ہوتے ہیں جن پر یہ کلام نرم و نازک اثر نہیں کرتا, بلکہ نوارا تر تر ایزن چزو کے نرم کم جاتی, کچھ تلخ باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں, لیکن وہاں بھی ایک بندہ مومن اور داعی اللہ کو شرافت اور متانت اور سنجیدگی اور وقار کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. تو فرمایا دونوں الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن, اگر کہیں جدال اور جھگڑا اور بحث اور نزاع کی صورت پیدا ہو جائے اس میں بھی تمہارا طرز عمل احسن ہونا چاہیے. آپ نے آیت میں فرمایا واصبر وما صبرک الا بالله, اے نبی حالات اگرچہ انتہائی نامساعد ہیں, مخالفتوں کا طوفان, ہر چہار طرف سے رکاوٹیں موانع, لیکن آپ جمی دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کر کے صبر جھیلیے اور برداشت کیجیے جو بھی اسلام میں آپ کو برداشت کرنا پڑے, اور آپ کا صبر اللہ ہی کے سہارے اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیے اور اسی کے حکم اور فیصلے کا انتظار کیجیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بآيات مسجد الحرام.